اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدا وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام راہ زندگی کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں، دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، مہینہ ہے ربیع کا، ربیع یعنی بہار، بہار کا مہینہ ہے، اور عید میلاد النبی اور ہفتہ وحدت کے ایام آنے والے ہیں، ان کی آمد ہے، اور ہر طرف بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ ان ایام کی مناسبت سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، ہماری گفتگو پروگرام راہ زندگی میں اسلامی احکام کے بارے میں ہوتی ہے، جو شرعی مسائل ہوتے ہیں، اسلامی مسائل ہوتے ہیں، ان کے سلسلے سے ہماری گفتگو ہوتی ہے، اور اس پروگرام کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک میں جو ہماری سلسلے وار گفتگو چل رہی ہے، اس کے بارے میں ہمارے مہمان آپ کے سامنے کچھ یہاں پر چیزیں بیان کریں گے، اور اس کے بعد جو سوالات آپ کے ہیں، انشاءاللہ اپنے مہمان کی مدد سے ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جناب حسن رضا کریمی صاحب قبلہ، تو آئیے اپنے مہمان سے پہلے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضور، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور دعوت قبول کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ حضور، جیسا کہ ہماری، میں نے ابھی ناظرین کی خدمت میں بھی عرض کیا، انشاءاللہ جو آج کی ہماری گفتگو ہے، جو پہلا سلسلہ ہے ہمارا جو چل رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ آج بھی میت کے حوالے سے، مسئلہ میت کے حوالے سے گفتگو رہی ہے، پھر میت کے احکام کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر میت کا کوئی حصہ، بدن کا کوئی حصہ میت کا، غسل دینے سے پہلے جدا ہو گیا ہو اور اس کو انسان چھو لے، نہیں بلکہ چھونے کا تو یہ حکم بیان کر چکے ہیں غسل مسئلہ میت کا، وہ جو جدا ہوا ہے حصہ، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کو غسل دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ یہاں سے ہم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین، والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں سامعین اور ناظرین کی خدمت میں تہ دل سے سلام و تحیت عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ قبول فرمائیں گے،
انشاءاللہ۔
اور اس خدا وحدہ لا شریک کا بہت بہت شکر ہے کہ اس نے یہ بلند احکام ہم تک پہنچائے،
جی،
تاکہ ہم اس پر عمل کر کے معرفت کی آخری منزل میں قدم رکھ سکیں۔
بے شک۔
آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اگر غسل دینے کے پہلے
جی
میت کے کچھ اجزاء، کچھ حصے جدا ہو جائیں میت سے،
جی،
اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، جو حصہ جدا ہوا ہے اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔
صحیح۔
پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیں کہ اس میں ہڈی ہے یا نہیں، جو حصہ بدن سے جدا ہوا ہے۔
جی،
اگر اس میں ہڈی نہیں ہے،
صحیح،
تو ہم اس کو بنا پر احتیاطی واجب،
جی،
احتیاطی واجب کی بنا پر کپڑے میں لپیٹ کے اسے دفن کر دیں گے۔
صحیح۔
غسل اس پر واجب
نہیں،
غسل نہیں دیا جائے گا۔
جی،
لیکن وہ حصہ جو میت سے جدا ہوا ہے، اگر اس میں ہڈی ہو،
صحیح،
اور ہڈی بھی سینے کے علاوہ ہو، ہاتھ ہے، پیر ہے، سر ہے،
جی،
تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو پہلے غسل دیں گے، غسل دینا واجب ہے۔
صحیح۔
غسل دینے کے بعد اسے کپڑے میں لپیٹ کے دفن کر دیں گے۔
اور جو آپ نے سینے کو الگ کیا ہے،
جی، لیکن اگر جدا ہونے والا حصہ سینہ ہے،
جی،
یا سینے کا وہ حصہ ہے جس میں، جہاں انسان کی زندگی میں دل رہتا ہے، مثلا اگر زندہ حالت میں جہاں دل رہتا ہے،
جی،
اگر وہ حصہ جدا ہوا ہے،
جی،
تو اس کو، اس کا حکم یہ ہے کہ اس پہ غسل بھی دینا اس کے اوپر واجب ہے،
صحیح،
کفن بھی دیں گے،
جی،
اور نماز بھی پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد دفن کریں گے۔
صحیح۔ یعنی یہ پورا انسان مانا جاتا ہے اسی حصے کو۔
صحیح۔
جی۔
اب رہا مسئلہ یہ کہ کفن کتنی مقدار میں دیں گے، چونکہ صرف سینہ ہے،
جی،
تو اگر صرف سینہ ہے، کمر کے نیچے والا حصہ نہیں ہے،
جی،
تو ایک تو اس کو کرتا دیں گے،
جی،
اور دوسرے ایک چادر۔
صحیح۔
صحیح ہے؟
جی۔
لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ کمر یا کمر کے نیچے والا حصہ، جہاں پر لنگو باندھی جاتی ہے،
جی،
اگر وہ حصہ بھی شامل ہو،
صحیح،
تو اس میں تینوں کپڑے باقاعدہ طور پہ، جسے کفن دیا جاتا ہے، کرتا،
جی،
بھی ہوگا،
جی،
لنگی بھی ہوگی اور چادر ہوگی، مکمل طریقے سے اس طرح دفن، جی، کیا جائے گا۔
اچھا حضور، یہ تو ہوا اس صورت میں کہ جب میت سے کوئی اس کا حصہ، جی، جدا ہو رہا ہے، اگر زندگی میں، حالت حیات میں انسان کے جسم سے کوئی حصہ جدا ہو جائے، اس کا کیا حکم ہے؟
اگر انسان زندہ ہے، مثلاً ایکسیڈنٹ ہو گیا، مثلاً اس کا ہاتھ کٹ گیا،
ہاتھ
یا
پیر
گر گیا، پیر کٹ گیا،
جی،
یا کوئی اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں،
جی،
تو بنا پر، یعنی احتیاط واجب کی بنا پر،
جی،
اس کا بھی حکم وہی میت والا حکم ہے۔
صحیح۔
صحیح۔
جی۔
یعنی اگر جدا ہوا جو حصہ ہے، جدا ہوا ہے، اگر اس میں ہڈی ہے،
جی،
تو اسے غسل بھی دیں گے، غسل دینے کے بعد دفن کر دیں گے کپڑے میں لپیٹ کے.
جی بالکل. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضور کہ جو احکام ہے میت کے معمولاً کہا جاتا ہے کہ وہ واجب ہے, واجب کفائی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ سوال ہے کہ یعنی جب واجب ہے ہر مکلف کے اوپر تو کیا ورثہ سے جو اس کے وارث موجود ہیں ان سے اجازت لینا ضروری ہے ان کاموں کے لیے؟ مثلا ہم اس کو کفن دینا چاہتے ہیں, اس کو غسل دینا چاہتے ہیں, یا دوسرے کاموں کے لیے وارثوں کی اجازت شرط ہے یا بغیر اجازت کے بھی دیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام کے تمام ہے کام جسے تجہیز و تکفین کہتے ہیں.
جی
غسل دینا, کفن دینا, نماز پڑھنا, یہ سارے مسلمانوں پر واجب ہے.
صحیح.
واجب کفائی اس کا مطلب یہ کہ اگر کچھ لوگوں نے انجام دیا ہے تو دوسروں سے
ساقط ہے. جی
اب رہا مسئلہ یہ کہ جب سب پر واجب ہے تو اس میں کچھ لوگوں کو اولویت حاصل ہے.
جی
یعنی وہ پہلے کریں گے,
وہ زیادہ حقدار,
زیادہ حقدار ہیں.
جی
اور وہ افراد ہیں جو ارث لینے میں مقدم ہیں,
میراث میں,
میراث لینے میں.
جی
جو لوگ میراث لینے میں مقدم ہیں وہ جو ہے اولویت رکھتے ہیں.
صحیح.
اگر وہ خود انجام دیں غسل, خود انجام غسل کر دیں یا کفن دیں یا خود یعنی عمر انجام دینا چاہتے ہیں تو خود انجام دیں.
جی.
یا اگر انہوں نے کسی کو حکم دیا ہے.
صحیح.
تو اس میں مداخلت کرنا, مزاحمت ایجاد کرنا جائز نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ان کو جو ہے کہاں سے غسل دلوا رہے ہیں, ان سے دلوائیے, یہ مومن ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, آپ اس کو مزاحمت.
بالکل یہ ان کا اختیار ہے کہ جس کو چاہیں کہہ دیں کہ آپ یہ کام انجام دیجیے.
جی اب رہا مسئلہ یہ کہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں
جی
تو فتویٰ یہ ہے بنا بر اقوا کہ آپ ان سے اجازت لیں.
صحیح.
اگر بغیر اجازت کے آپ نے دیا ہے غسل تو جائز نہیں ہے.
یعنی آپ گنہگار ہیں.
جائز نہیں ہے.
یعنی وہ غسل ہوا یا نہیں ہوا؟
وہ غسل اگر دیا ہے بغیر اجازت کے, دو صورت حال.
جی
اگر بغیر اجازت کے آپ نے غسل دیا ہے.
صحیح.
اور یعنی وارث جو ہے اس کے ولی جو ہیں میت کے وہ راضی نہیں ہے.
صحیح.
اگر راضی نہیں ہے تو یہ غسل باطل ہے.
یعنی میت کے اوپر ابھی غسل ہی
غسل ہی نہیں ہوا ہے. حتیٰ اگر اس نے غسل دیا ہے, کفن بھی دے دیا گیا ہے, اور اس کے بعد نماز جنازہ بھی پڑھائی جا چکی ہے.
جی.
اور وہ ورثہ راضی نہیں ہے کہ فلاں شخص نماز یعنی یہ سارے عمر انجام دے, یہ غسل انجام دے.
جی
تو چونکہ غسل صحیح نہیں ہے لہذا نماز بھی, نماز غسل کے بعد ہے.
صحیح.
نماز بھی صحیح نہیں ہے.
جی.
لہذا اسے دوبارہ کفن سے نکال کے غسل دیا جائے گا. غسل دینے کے بعد کفن, کفن کے بعد پھر نماز ہوگی.
جی بالکل. اچھا حضور میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے.
جی.
جب کوئی مر جاتا ہے تو جتنے وارث ہوتے ہیں بلکہ دوسرے رشتہ دار بھی آتے ہیں آنے کے بعد اپنے حقوق جو ہے جتاتے ہیں, ہمارا ان سے فلاں رشتہ تھا اور ہمیں اتنا حق ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے, ورنہ اگرچہ وہ اس کی محبت میں کر رہے ہیں لیکن کبھی کبھی بڑے مسائل بن جاتے ہیں. تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وارث کئی ہیں, پتہ چلا بیٹے کئی ہیں یا میراث پانے والے جیسے ابھی آپ نے فرمایا کئی افراد ہیں, تو اس میں کس کی اجازت کو جو اہمیت دی جائے گی کہ صاحب اگر وہ راضی ہیں تو غسل دیا جائے اور دوسرے راضی ہیں؟ جی تو غسل نہ دیا جائے.
دیکھیے مسئلہ یہاں تک دیکھیے, پہلے کلی طور میں بتا دوں.
جی
کہ میراث کے تین طبقے ہوتے ہیں, تین ہے نا, تین درجے ہوتے ہیں, تین طبقے.
جی
اگر پہلے طبقے والے موجود ہیں تو دوسرے طبقے والے
یعنی تین گروہ,
تین گروہ ہیں.
جی درجہ بدرجہ,
درجہ بدرجہ. جیسے پہلے گروہ میں جو ہے وہ والدین ہیں اور بچے ہیں.
جی
دوسرے گروہ میں آ جاتے ہیں میت کے بھائی بہن اور جو ہے کیا کہتے ہیں دادا دادی.
جی
تیسرے گروہ میں آ جاتے ہیں چچا ہیں, پھوپھیاں ہیں, یا ماموں ہیں.
جی جی
اور خالہ ہیں, یہ سب آ جاتے ہیں.
جی
یہ گروہ بندی ہے.
صحیح.
اگر پہلے طبقے والے موجود ہیں, پہلے گروہ
درجے والے موجود ہیں,
پہلے پہلے گروہ والے موجود ہیں تو دوسرے گروہ والے
ان کی کوئی,
ان کی کوئی
بات کی اہمیت نہیں ہے.
اہمیت نہیں ہے. اب رہا مسئلہ پہلے ہی گروہ میں مثلا کئی لوگ ہیں.
جی
تو ایک کلی قانون یہ ہے کہ مرد عورتوں پر مقدم ہے.
جی
اگرچہ احتیاطاً عورتوں سے بھی اجازت لے لینی چاہیے.
جی جی
لیکن مرد مقدم ہے.
جی مرد کی رائے کو اہمیت دی جائے گی.
جی اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرد میں بھی کئی ایک ہیں.
صحیح.
تو پہلے طبقے میں مثلاً باپ ہے.
جی
اگر باپ موجود ہیں تو یہ باپ ماں اور بیٹوں پر مقدم ہے.
صحیح.
یعنی ان کی اجازت ضروری ہے.
جی
اگر باپ نہیں ہے تو اب اولاد.
صحیح.
اگر اولاد کی اولاد ہیں تو اولاد مقدم ہے, اولاد کی اولاد میں.
صحیح.
دوسرے طبقے میں آ جائیے, دوسرے طبقے میں, دوسرے گروہ میں, دوسرے درجے میں جو ہیں وہ ہیں دادا دادی اور جو ہے کیا کہتے ہیں میت کے بھائی بہن.
جی
تو اگر دادا دادی ہیں تو بنا بر اقوا یعنی بنا بر احتیاط جو ہے وہ دادی, دادا.
جی.
چونکہ مرد مقدم ہے.
صحیح.
دادا ہے. تیسرے طبقے میں آ جائیے تو تیسرے طبقے میں, طبقے میں چچا بھی ہیں اور ماموں بھی ہیں.
جی
لیکن اس میں مقدم چچا ہے.
صحیح.
جی
اسی اعتبار سے, اسی ترتیب سے جو ہے ان کی
آپ رہا مسئلہ. ہاں یہ اسی ترتیب سے ہم اجازت.
صحیح.
لیں گے. بالکل. اور اجازت ضروری ہے. اگر اجازت مثلا مثال کے طور پر کوئی میت کا ولی نہیں ہے.
جی
اگر کوئی ولی نہیں ہے یا وہ قاصر ہے اجازت دینے سے, دور ہے مثلا.
صحیح.
تو پھر حاکم شرع سے اجازت لیں گے.
اللہ اکبر.
یہ ہے. اور اگر زوجہ اور جو ہے وہ بیوی اور جو شوہر کی بنسبت اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس میں شوہر مقدم ہے تمام رشتہ داروں پہ،
تمام رشتہ داروں پہ شوہر اولویت رکھتا
ہے۔ جی جی بالکل جی۔
حضور ایک سوال اور ہے، میں اس کے بعد پھر پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف ہم جائیں گے، یہ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ اگر میت نے کسی کو مثلا اپنا کسی سے وصیت کی جی، یا وہاں پہ جب اختلاف ہو رہا ہے تو کسی نے آ کے کہا کہ صاحب مجھ سے وصیت کی تھی میت نے کہ آپ جو ہے میرے ان تمام امور کو انجام دیں گے، آپ تجہیز تکفین اور جتنے بھی ہیں یعنی کفن دفن وغیرہ میں آپ اولویت رکھتے ہیں، تو اب اس کی بات کو مانا جائے گا یا جو وارثین ہیں ان کی باتوں کو مانا جائے گا اور ان کی اجازت کو اہمیت دی جائے گی؟
اگر یہ ثابت ہو جائے گی واقعی میت نے وصیت کی تھی
جی
صحیح، تو ایسی صورت میں بنا پر احتیاط، انہیں احتیاط کی بنا پر دونوں سے اجازت لیں گے،
صحیح
وصی سے بھی اور ولی سے بھی جی دونوں سے اجازت لیں گے
جی بالکل۔ حضور بہت شکریہ، اجازت دیجئے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین پروگرام راہ زندگی آپ کے سامنے چل رہا ہے اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، پروگرام کا دوسرا حصہ شروع ہوگا جس میں آپ کے سوالات کے جوابات ہوں گے، اور آج ہم پھر آپ سے جس طرح ہر ہفتے کہتے ہیں اور ہر پروگرام میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی سوال ہے آپ کا تو آپ ہم تک بھیجئے، یا تو آپ ہمیں براہ راست کال کیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا، یا ہمارا جو واٹس اپ کا نمبر ہے وہ ہمارے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے، آپ اس کو اس کے ذریعے بھی ہم تک ایس ایم ایس بھیج سکتے ہیں۔ اور دیکھیے ایک معذرت کے ساتھ یہ کہا جائے، چونکہ آپ معمولاً جو سوالات لکھتے ہیں وہ رومن میں لکھتے ہیں یعنی اردو ہوتی ہے لیکن انگلش میں، تو کبھی کبھی اس کے سمجھنے میں کچھ مشکل ہوتی ہے، تو اگر کسی ناظر کو ایسا محسوس ہو کہ اس کا سوال کچھ اور تھا، جواب کچھ اور دیا جا رہا ہے، تو وہ فوراً ہمیں واٹس اپ کے ذریعے بتائیں کہ ہمارا سوال در حقیقت یہ تھا۔ اگرچہ یہ آپ کی محبتیں ہیں جو آپ اپنے الفاظ میں ہمیں بھیجتے ہیں، اور محبت کے اظہار کے لیے کسی لفظ کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی جو ہم سمجھ پاتے ہیں اس کا ہم جواب دیتے ہیں، اور بہت شکر گزار ہیں جو آپ ہمیں ایس ایم ایس کرتے ہیں اور ای میلز بھیجتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اسی طرح اپنی گفتگو ہم شروع کریں گے مہمان کے ساتھ، لیکن مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین اکرام وقفے کے بعد پروگرام راہ زندگی میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارا ساتھ دیجئے، اپنی گفتگو کو اپنے مہمان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں، اور جو آپ کے سوالات ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بہتر طریقے سے اپنے مہمان کی مدد سے آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائے جائیں۔ حضور ایک سوال، گزشتہ ہفتے ایک ہماری خواہر ہیں ڈاکٹر انڈیا سے، انہوں نے یہ سوال کیا تھا لیکن جواب انہوں نے بعد میں تاکید بھی کی تھی کہ اس کا جواب پورے طریقے سے مجھ تک پہنچایا جائے، تو سوال یہ تھا کہ میت کو دستانے پہن کر، انہوں نے کہا میں کیجولٹی میں رہتی ہوں اور مجھے جو ہے میتوں سے میرا رابطہ ہے، اگرچہ میں گلاوز وغیرہ دستانے وغیرہ پہنے رہتی ہوں، لیکن کیا پھر اس کے باوجود مجھے غسل کرنا پڑے گا، یعنی غسل مسے میت واجب ہے یا واجب نہیں ہے، یا اسی طریقے سے اگر چند میتیں، چونکہ ایک دن میں کبھی کئی کئی میتوں کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے، تو یعنی کیا ہے ایک ہی غسل کرنا ہے یا مجھے ہر میت کے لیے الگ غسل مسے میت کرنا ہوگا، اس کے اوپر روشنی ڈالیے۔
ایک مطلب یہ کہ انسان دستانہ پہن کے
جی
باڈی کو چھو رہا ہے
جی،
اگر دستانہ پہن کے باڈی کو چھو رہا ہے، چونکہ غسل مس میت ہے یعنی مس کرنا ہے،
صحیح،
جسم جسم سے متصل ہو
جی،
اگر جسم جسم سے متصل ہوگا تب مس میت واجب ہے
جی،
لیکن اگر کوئی چیز حائل ہے بیچ میں
جی،
کپڑا ہے یا آپ نے دستانہ پہن رکھا ہے، تو دستانہ پہننے کے بعد اگر آپ باڈی کو چھو رہے ہیں جی، تو اس سے غسل واجب، غسل مس میت واجب نہیں ہے،
صحیح
صحیح ہے
جی۔
اب رہا مسئلہ ہے کہ اگر بغیر دستانے کے انسان جو ہے وہ باڈی کو چھو رہا ہے اور ایک دن میں کئی باڈی کو مثلا چھو رہا ہے، تو کتنے غسل اس کے اوپر واجب ہیں
جی؟
تو ایسی صورت میں اگر چاہے جتنے آپ یعنی چھوئیں، یعنی اس سے
نمس کر رہے ہوں جی،
ایک غسل کافی ہے اس کے لیے،
صحیح
جی۔ لیکن اگر غسل پہلے میت کو چھوئے، آپ چھو لیا آپ نے، اس کے بعد غسل کر لیا، پھر اس کے بعد چھوئے، تو پھر اس پہ تکرار ہوگی غسل
جی جی بالکل بالکل۔
لیکن اگر آپ نے غسل نہیں کیا بیچ میں، آپ میت کو چھو رہے ہیں، ایک دو تین چار جتنی بھی میت ہوں، آخر میں ایک غسل کافی ہے اس کے لیے،
صحیح بالکل۔ حضور ایک ہمارے دوست ہیں کشمیر سے قمر علی صاحب، انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا سکتی ہے اور کیا جماعت میں شرکت کر سکتی ہے عورت، اس کے اوپر روشنی ڈالی۔
دیکھیے جہاں تک حکم شرعی کا مسئلہ ہے، خداوند متعال نے
جی
تمام کے لیے، یعنی چاہے عورت ہوں چاہے مرد ہوں، سب کے لیے استحباب ثابت ہے۔ مثلا مثال کے طور پر نماز پڑھنا واجب ہے سارے سب کے لیے، سارے مکلفین کے لیے،
صحیح۔
اب یہ کہ مسجد میں مستحب ہے جانا
جی،
تو یہ استحباب جو مسجد میں جانے کا وہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے،
صحیح،
تو عورتوں کے لیے بھی ہے۔
تو عورتوں کا بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا, اگر البتہ کوئی کسی دوسری چیز کا خوف نہ ہو,
جی
کوئی اور مفسدہ یعنی فساد اور برائی
لازم, کوئی مشکل لازم,
ہاں برائی نہ ہو, کوئی مشکل لازم مشکل پیدا نہ ہو, تو ایسی صورت میں جو ہے وہ مشکل نہیں ہے, استحباب ان کے لیے بھی ثابت ہے, مردوں کے لیے
مستحب ہے,
مستحب ہے جانا, اور جماعت بھی جماعت مستحب ہے سب کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا. اب رہا مسئلہ ہے کہ چونکہ بعض مراجع اس کی طرف, یہ روایت میں بھی ہے اس طرح کے فقرے موجود ہیں کہ اس کا گھر جو ہے خود مسجد ہے,
جی
تو یہ بہرحال, لیکن یہ جو میں نے نظریہ بیان کیا ہے وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ
جی
اور مقام مسلم رحبری
آیت اللہ خامنہ کا نظریہ ہے, جی جی کہ عورتیں جا سکتی
ہیں, عورتیں جا سکتی ہیں, استحباب دونوں کے لیے ثابت ہے.
جی اچھا, سیستانی صاحب کی نظر بھی اگر ذہن میں ہو تو آپ بیان کیجیے, چونکہ معمولاً ہمارے یہاں,
ہاں جی استحباب کا یہاں تک مسئلہ استحباب ثابت ہے, لیکن اگر کوئی مفسدہ مشکل یعنی سامنے آ جائے تو پھر مشکل ہو جائے گا.
اچھا پھر بہتر ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں. جی جی بالکل, بہت شکریہ. حضور ایک ہماری خواہر ہیں زہرا, ان کا انہوں نے لکھا ہے کہ میں 10 سال کی ہوں اور میرا نام زہرا ہے اور نماز پڑھنے کا ماشاءاللہ شوق ہے اور ہونا بھی چاہیے چونکہ نماز واجب ہو چکی ہے, لیکن کہتی ہیں کہ نماز پڑھنے کے وقت میں نماز پڑھنا بھول جاتی ہوں. دیکھیے ہم جو اس بچی کے سوال سے سمجھیں وہ یہ ہے, اگر کچھ اور ہے تو وہ ہمیں بتائیں کہ کیا ہے ان کا سوال. انہوں نے کہا کہ میں نماز کے وقت میں نماز پڑھنا بھول جاتی ہوں, تو میں کیا کروں؟
میرا بچی ہے, اس کا مطلب یہ کہ بہت یعنی اس کو شرعی احکام کی بنسبت کافی جو ہے وہ دقت کرتی ہیں.
بالکل
اللہ, اور
خود یہ سوال پوچھنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جی اس عمر میں انہوں نے سوال پوچھا, یعنی اپنی ذمہ داری سمجھی.
جی جی ذمہ داری سمجھی, اور 10 سال کی بچی کیا ہوتی ہے ہمارے وہاں. لیکن یہ کہ بہرحال جہاں تک اس کا سوال ہے کہ بھول جاتی ہیں نماز پڑھنا,
جی
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کو ابھی یعنی بیان نہیں کیا گیا ہے ان کے سامنے.
صحیح,
چونکہ جس چیز کی اہمیت انسان کے سامنے ہوتی ہے
جی
اس کو جلدی بھولتا نہیں ہے.
جی
یہ والدین کا وظیفہ ہے کہ
والدین
کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو یعنی اچھی طریقے سے پوری کریں, کہ ان کو بتائیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے, اور ان کو بھی چاہیے کہ جب اپنے بھائی بہن یا والدین سے کہہ دیں کہ نماز کا وقت ہو جائے تو مجھے بتا دیا کریں, میں نماز پڑھ لیا کروں. اس لیے ہمارے وہاں روایت میں ملتا ہے کہ گھر ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں اذان کی آواز
اللہ
سنائی جائے, یہ زیادہ مناسب ہے
چونکہ اس سے اذان کی آواز آتی ہے انسان کو.
جی
وقت یاد آ جائے. بہت شکریہ حضور. ایک سوال کیا گیا ہے کہ اگر کسی مجبوری کے تحت 3rd مہینے میں یا 4th مہینے میں حمل ساقط ہو جائے, یا ڈاکٹروں نے مثلا تشخیص دیا اور دواؤں کے ذریعے سے جو ہے حمل کو گرایا گیا ہے, تو اس کے بعد خون اگر آ رہا ہے بہت زیادہ, تو خون کے بعد جو غسل کیا جائے گا وہ کون سا غسل ہوگا؟
دیکھیے جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ اگر سخت ہو گیا ہے حمل, 2 یا 3 مہینہ کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے.
جی
اگر وہ مسئلہ نہیں کہ حتیٰ جو ہے وہ گوشت کا ٹکڑا ہو گیا ہو یا مثلاً کہ خون منجمد ہو,
جی
یعنی اس
ہمارے یعنی یہ جو سوال کیا تھا جنہوں نے, اس میں انہوں نے یہ بھی بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس عمر میں جو بچے کی باڈی ہے شاید وہ تشکیل نہیں ہو, یعنی مکمل نہیں ہو,
مشکل نہیں ہے, مشکل نہیں تشکیل نہ ہو, یعنی وہی میں اس لیے میں نے کہا کہ اگر وہ گوشت کا ایک جو ہے ٹکڑا ہی کیوں نہ بنا ہو ابھی,
صحیح,
یا خون کا جو ہے منجمد خون ہو مثلاً,
ایک لوتھڑا ہے,
لوتھڑا ہے خون کا, اگر وہ ساقط ہو گیا ہے تب بھی وہ خون اس کے بعد جو آئے گا اس کو خون نفاس کہیں گے.
جی
اور خون سے یعنی پاک ہونے کے بعد جو ہے ان کے اوپر جو واجب ہے وہ غسل نفاس واجب ہے.
جی یعنی چاہے ولادت کامل ہو
چاہے نہ, یعنی بچہ چاہے کامل ہو یا چاہے کامل نہ ہو, سخت ہوا ہو یا سخت یعنی یا طبی طور پہ ولادت ہوئی ہو,
جی
اس میں کوئی فرق نہیں ہے.
ہاں یہ غسل نفاس ہے,
غسل
نفاس کیا جائے گا.
جی
بہت شکریہ. ایک سوال کیا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو قیامت کے دن ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا,
جی
تو مجھے یہ بتائیے کہ قرآن کے کس سورے میں ہے یا یہ حدیث سے لیا گیا ہے؟
نہیں یہ تو نص قرآنی ہے, نص قرآنی ہے, قرآن میں خود موجود ہے.
جی
سورہ اسراء جو یعنی ترتیب قرآن کے اعتبار سے 17th سورہ ہے.
جی
اور وہ آیت جن کی طرف جن کے سلسلے میں یہ سوال کیا گیا ہے,
جی
اس آیت کا نمبر 71 ہے,
سورہ اسراء کی آیت نمبر 71. جی
یوم ندعو کل اناس بامامہم,
جی
یہ آیت کا ایک پہلا ٹکڑا اس کے بعد بھی ہے.
جی
یہ تو تصریح صریح طور پہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا, اس محشور ہوگا امام اپنے امام.
جی بالکل. اچھا ایک سوال یہ آیا ہے کہ جو لوگ بم دھماکوں میں یا گولیوں سے مساجد میں یا امام باڑوں میں شہید ہو جاتے ہیں تو کیا ان کو غسل و کفن دیا جائے گا, جبکہ ہم نے سنا یہ ہے کہ شہید کو بغیر غسل و کفن کے دفن کیا جاتا ہے؟
بہت اچھا سوال ہے یہ, جو مبتلا بھی بہت زیادہ ہے, یعنی پیش آنے والا ہے آج کل تو دیکھتے ہیں.
جی
جہاں تک یہ انہوں نے سنا ہے کہ شہید کے اوپر غسل و کفن نہیں ہے, اس کو اسی طرح جو ہے نماز پڑھ کے دفن کر دیا جائے گا.
جی
یہ ہر شہید نہیں ہے.
اچھا
دو 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 چیزیں ایسی ہیں جو اس سے استثنا کی گئی ہیں.
جی
ایک تو وہ شہید جو امام کے ہمراہ یا نائب خاص امام کے ہوں
جی
ان کے ہمراہ جہاد میں قتل کر
جہاد یعنی میدان جنگ میں
میدان جنگ میں
صحیح
حتیٰ لیکن بشرط ہے اس میں شرط یہ ہے کہ خودوسی میدان جہاد میں وہ اس دنیا سے گئے ہوں
جی یعنی ایسا نہ ہو کہ وہاں زخمی ہونے کے بعد گھر لائے گئے
گھر لائے ہوں
یا کہیں اور مسئلہ
یہ حکم اس میں نہیں آئے گا شہید ضرور ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے شہید ہیں یہ سب کے سب شہید ہیں لیکن حکم جو ہے وہ ان پہ نہیں آئے گا یہ کیے
جی
حتیٰ یہاں تک ہے کہ اگر وہ جنگ کے بعد ایسی حالت میں ملے ہیں کہ ان کی آخری سانس آ رہی ہے
صحیح
زندہ ہیں بھی تو اور اس کے بعد فوراً مر گئے لوگوں نے دیکھا زندہ ہے اور مر گئے
جی
وہ احتیاط یعنی بنا بر احتیاط واجب
جی
ان کو بھی غسل دیا جائے گا کفن دیا جائے گا پھر نماز پڑھ کے دفن دیا جائے گا
صحیح
اور اگر مثلاً کہ وہاں نہیں انتقال ہوا ہے یعنی گھر میں یا ہاسپٹل میں یا جو ہے راستے میں انتقال ہو گیا ہے تو قطن جو ہے وہ غسل واجب ہے ایک یہ دوسرے جو یعنی الگ کیا گیا ہے
قید اور لگائی گئی ہے
وہ افراد ہیں جن کو سنسار کیا جاتا ہے
جی
یا مثلاً کہ قصاص کے طور پہ قتل کیا جاتا ہے
یا پھانسی دی جاتی ہے
تو چونکہ ان کے سلسلے میں یہ ہے کہ امام یا نائب امام ان کو حکم دیتا ہے قتل کے پہلے کہ وہ خود غسل میت کریں
اللہ اکبر
غسل میت کرنے کے بعد انہیں کفن یعنی پہنایا جاتا ہے خنوت کیا جاتا ہے اس کے بعد یعنی قتل کیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے اسی طرح نماز پڑھ کے دفن کر دیا جائے گا یہ جو سوال ہے یہ میدان جنگ نہیں ہے
صحیح
یہ مسجد میں ہم گئے نماز پڑھنے یا مجلسوں میں گئے ہم مجلس کرنے یا راستے میں چلنے کسی نے گولی مار دی
صحیح
تو یہ جتنے ہیں اگرچہ شہید ہیں یعنی مسجد میں گئے ہیں یا عزاداری کر رہے ہیں اس میں شہید ہوئے ہیں شہید ہیں لیکن وہ خاص حکم جو شہیدوں والا ہے وہ ان پر جو ہے وہ
نافذ نہیں ہوگا جی
وہ فقط و فقط وہ میدان جنگ سے مخصوص ہے اور وہ بھی امام نائب امام نائب خاص سے امام
جی بالکل
ان کے حکم سے ہوا ہوں
صحیح
تو ان کے اوپر یعنی اگرچہ ہیں کہ جو ہے شہید ہیں لیکن ان کو غسل بھی دیا جائے گا غسل واجب ہے
جی
کفن بھی دیا جائے گا کفن دینا واجب ہے اسی طرح
جی
نماز پڑھ کے دفن کر دیا جائے گا
صحیح بالکل جی حضور ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ خرگوشت کا گوشت کھانا کیسا ہے اس کو ہمارے لیے واضح کیجیے
حرام ہے جی حرام ہے
جی پھر انہوں نے آگے بڑھایا ہے کہ اگر کسی دسترخوان پر یعنی جو اہل خانہ ہیں وہ خرگوش کا گوشت کھاتے ہیں اور اس دسترخوان پہ اگر دعوت دی جاتی ہے تو وہاں شرکت کرنا کیسا ہے
دیکھیے جہاں حرام غذا ہو وہاں پہ شرکت نہیں کرنا چاہیے
جی
تو جہاں شراب رکھی ہو
صحیح
یا سور کا گوشت ہو
صحیح
یا خرگوش کا گوشت ہو مسلم ہے جو حرام ہے کھانا چاہے وہ سور کا گوشت ہو سور کا گوشت بھی کھانا حرام ہے
جی
خرگوش کا گوشت بھی کھانا حرام ہے
جی
تو ایسے دسترخوان پہ شرکت نہیں کرنی چاہیے
صحیح جی پرہیز کرنا چاہیے
جی
بالکل اچھا ایک سوال کیا گیا ہے کہ کوے کی بیٹ یعنی کوے کا جو پائخانہ ہوتا ہے وہ نجس ہے یا پاک ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیں
نجس ہے
جی
جی ایک میں کلی قانون بیان کر دوں جانوروں کے سلسلے میں
صحیح
کہ اگر جانور حلال گوشت ہے
جس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے جی
اور خون چہندہ یعنی کاٹنے کے بعد اس کا خون اچھل کر نکلتا ہے
صحیح
تو اس کا پیشاب و پیخانہ پاک ہے
صحیح
لیکن اگر وہ جانور حرام گوشت ہے
صحیح
اور خون جہندہ رکھتا ہے
جی
تو اس کا پیشاب اور پیخانہ
صحیح
نجس ہے
جی
پرندہ آ جائیے پرندوں میں اب یہ جسے جو ہے جتنی بھی یہ خرگوش کا گوشت کیوں گوشت حرام ہے اس کا بھی پیشاب پیخانہ نجس ہے
جی
یا چوہا ہے چوہیا ہمارے وہاں بہت زیادہ مبتلا بھی ہے
جی بالکل
یہ بھی ہے نجس ہے
صحیح
اسی طرح جو ہے وہ کوے کا پیشاب پیخانہ بھی نجس ہے
اچھا حضور اگر باہر اسی طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں اور مثلا کوئی اوپر سے بیٹ آ کے گرتی ہے کپڑے کے اوپر ہوتا ہے اس طرح سے گاؤں وغیرہ میں خاص طور پہ اور نہیں پتا کہ یہ کوے کی ہے یا کسی ایسے مثلا پرندے کی ہے کہ جو حلال گوشت ہے جس کا کھانا جائز ہے تو اس صورت میں کیا کریں گے
دیکھیے ایک اسلام شریعت جو ہے وہ بہت آسان ہے
جی
لیکن ہم نے مشکل بنا رکھی ہے
صحیح
ہے نا
جی
ایک قانون ہے شریعت کا
جی
کہ ہر وہ چیز جب تک آپ کو اس کا علم نہ ہو کہ یہ نجس ہے
جی
اس وقت تک آپ کے لیے پاک ہے
صحیح
اب ہم راستہ چل رہے ہیں بیٹ آ کے گر گئی ہمارے اوپر
جی
ہمارے کپڑے کے اوپر ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ حرام گوشت کا یہ نجس ہے یا پاک
جی
کوے کا ہے یا مثلا کبوتر کا ہے
صحیح
تو یہ پاک ہے
صحیح
تا وقت یعنی جب تک آپ کو اس کا علم نہ ہو کہ یہ نجس ہے اس وقت تک نجس نہیں ہے پاک ہے
جی بالکل
صحیح
جی
یہ بہت آسان ہے شریعت یعنی شریعت کو ہم نے واقعی مشکل بنا رکھا ہے
جی
یہ شک کرتے ہیں یا مثلا نہیں کہ حتی اسی طرح جو پیک چیزیں آتی ہیں ہمارے وہاں ہمارے ہندوستان میں تو بہت زیادہ یہ اس مشکل ہے
حضور
تحقیق کرنا بھی ضروری نہیں ہے
صحیح حضور یہی قانون جو آپ نے بیان فرمایا ہم اس دسترخوان پہ کیوں نہیں نافذ کریں گے کہ مثلا جو گوشت ہمارے سامنے آ رہا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ یہ گوشت جو ہے کس چیز کا ہے؟
اگر ایک مرتبہ آپ نے کہا, اس کے پہلے آپ نے کہا تھا ہمیں معلوم ہے خرگوش کا گوشت
نہیں, ہم یعنی اس گھر میں خرگوش کا گوشت کھایا جاتا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو دسترخوان پہ ہے وہ گوشت
مشکل نہیں, کھا سکتے ہیں, پھر
وہاں پہ کھا
سکتے ہیں
جی, یعنی اس گھر میں کھایا جاتا ہے خرگوش,
کھایا جاتا ہے, لیکن آپ کو جو دعوت دی گئی ہے
اس میں کچھ,
اس میں ممکن ہے,
پتہ نہیں کہ مرغ ہے مطلب خرگوش ہے یا کوئی دوسرا گوشت, وہاں پہ کھا سکتے ہیں,
کھا سکتے ہیں,
وہاں پہ کوئی مشکل نہیں,
یہ کلی قانون ہے, تا وقت کہ آپ کو علم نہ ہو اس کی نجاست کا
جی
وہ پاک ہے. اسی طرح حرام اور حلال کے سلسلے میں
جی, حضور گوشت کے سلسلے میں بھی یہی ہے کہ گوشت کے بارے میں جب تک ہمیں,
دیکھیے گوشت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ذبیحہ کی شرط ہے
جی,
صحیح ہے,
صحیح,
اس کا قانون یہ ہے کہ آپ اگر گوشت مسلنے کی ایسی جگہ سے خرید رہے ہیں جو مسلمان کا بازار ہے, سوق المسلمین وہ کہتے ہیں اسے,
صحیح,
صحیح ہے, جیسے ایران ہے, ایران میں اگر گوشت خریدیں تو آپ مشکل نہیں, یعنی
بالکل پھر آپ کو تحقیق بھی نہیں
کرنے کی ضرورت
جی, بالکل,
لیکن ہندوستان میں کہ ایسے منطقے میں ایسے جو ہے علاقے سے آپ جو ہے وہ خریدنا چاہ رہے ہیں جہاں مسلمان نہیں پائے جاتے ہیں, تو وہاں پر جو ہے وہ اصل ذبیحہ جو ہے وہ نافذ نہیں ہے,
شرعی طریقے سے اس کو ذبح نہیں کیا گیا,
آپ کو نہیں معلوم ہے
جی جی,
تو اصل جو وہاں پر یعنی طہارت کا حکم حلال اہلیت کا حکم نہیں آئے گا وہاں.
اچھا صحیح,
گوشت کا مسئلہ الگ ہے
جی جی, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. حضور ایک سوال کیا گیا ہے کہ میں نے خمس بغیر دیے ہوئے مکان خریدا,
جی
خمس کی رقم جو ہے وہ ادا نہیں کی تھی میں نے اور مکان خریدا ہے, تو کیا میں اس میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟
دیکھیے یہ بہت ہی یعنی
اہم مسئلہ,
اہم
ہے,
مسئلہ ہے
جی,
اور بہرحال خدا سے دعا یہی ہے کہ پروردگار عالم سب کو توفیق عطا کرے
جی
احکام شریف پہ عمل کرنے کی,
بے شک
پابندی کی. ہم یہ دیکھیے کتنا یعنی یعنی مشکل مشکل کھڑی ہوتی ہے کتنی, کہ ہم نے مثلا اگر ہم پابند نہیں ہیں خمس کے تو ہمارا, آپ یہ دیکھیے اگر اس سے زمین خرید رہے ہیں تو زمین پہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز ہماری صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زمین کا یعنی جہاں نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا مباح ہونا ضروری ہے,
صحیح,
اور یہ جو آپ نے خریدی ہے زمین اس میں یہ آپ کا پیسہ خالی نہیں ہے, اس میں مال مال سہم سعادات بھی ہیں
جی,
صحیح ہے, تو وہ جگہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, آپ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے, نماز باطل ہے
جی, بالکل.
لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے لوگوں کو کہ حتیٰ وہ لباس پہن لباس خرید رہے ہیں اسی طرح خمس نہیں نکالتے, لباس خرید رہے ہیں, لباس خرید رہے ہیں اسی لباس میں نماز پڑھ رہے ہیں, لباس کا پاک ہونا مباح ہونا ضروری ہے, غصب نہیں ہونا چاہیے,
بالکل. بہت شکریہ حضور, اگر آپ اجازت دیں ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ہماری گفتگو چل رہی ہے, بہت اہم ہے, آپ جانتے ہیں جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں اسی کے انہی کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اسی طرح گفتگو آگے چلے گی پروگرام کے آخر تک, لیکن ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد.
اللهم صل على المصطفى
مصطفى 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 مصطفى.
ناظرین اکرام, پروگرام راہ زندگی میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے, ہمارا ساتھ دیجیے, اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. حضور ایک سوال کیا ہے ابھی کشمیر سے ارشد علی عسکری صاحب نے, وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جریدتین جو میت کے ساتھ دو لکڑیاں رکھی جاتی ہیں ان کا کیا حکم ہے, یعنی یہ واجب ہے یا مستحب ہے, اور ان کا فلسفہ کیا ہے؟
یہ یہاں تک یہ مسئلہ یہ ہے کہ بھاری جو ہے وہ جی لکڑیاں جو ہے
تازی لکڑیاں کہا جاتا ہے رکھی جائیں,
اور ہمارے وہاں بیر کی رکھتے ہیں
جی,
اور روایتوں میں جو ہے وہ کھجور کی بھی آئی ہے,
کھجور کی بھی آئی
بیر سے یہاں کھجور کی بھی, تو تازی لکڑیاں جو ہے وہ دینا مستحب ہے, واجب نہیں ہے. جریدتین دونوں بغل میں معمولاً اس کے لیے جو روایتوں میں ملتا ہے وہ یہ کہ جب تک یہ ہری رہتی ہے
جی
اس وقت تک عذاب جو ہے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے, اس طرح کی تعبیرات روایت میں ہیں آئی ہیں, لہذا بہرحال تاکید بہت زیادہ کی گئی ہے اس کو رکھنا چاہیے
جی,
اس کی پابندی کرنی چاہیے.
اور کلی طور پہ میت کے لیے چونکہ وہ ہم سے جدا ہو رہا ہے, رخصت ہو رہا ہے, تو وہاں پہ مستحب چیزوں کی بھی رعایت کرنی چاہیے. انسان خالی واجب چیزوں میں اس کو جو ہے یعنی اسی طرح رخصت نہ کر دے, چونکہ اب اس کو اس کا تو حساب کتاب ختم ہو گیا, بند ہو گیا. اب تو ہم ہی ہیں جو کچھ اس کے لیے کر سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے اس کے لیے. حضور, ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک شخص دوسروں کا مقروض ہے, خمس اور زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دیتا, اور کیا اس کے ہم مکان میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟
کہ تقریباً یہ بھی مسئلہ جو ہے گزشتہ مسئلے سے
جی جیسے آپ نے بھی بیان فرمایا تھا اسی کی طرح
مرتبط ہے.
جی
دیکھیے, اگر انسان مقروض ہے کسی کا,
جی
ایک مرتبہ کسی شخص کا مقروض ہے,
جی
ایک مرتبہ امام کا مقروض ہے,
بے شک
سادات کا مقروض ہے,
صحیح.
اگر اس نے ایسی جگہوں کوئی جگہ خریدی ہے اور اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہے, تو اس میں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے.
جی
اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز باطل ہے.
صحیح.
اب رہا مسئلہ ہے کہ وہ مر گیا ہے, ورثہ کی جو ہے ذمہ داری کیا ہے؟
جی
ورثہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے اس کے قرض کو ادا کریں.
صحیح.
پہلے قرض کو ادا کریں, پھر میراث کو تقسیم کریں.
صحیح.
اب رہا مسئلہ قرض کسی شخص کا ہے تو بالکل واضح ہے اس کو دے دینا چاہیے.
جی
لیکن ایک مرتبہ امام کا مقروض ہے وہ, یعنی خمس نہیں نکالتا تھا,
صحیح,
زکوٰۃ نہیں دیتا تھا, تو ورثہ کی ذمہ داری ہے کہ اس میت کے ساتھ اتنا بڑا احسان کر دیں
جی
کہ اس کے واجب جو عمر ہے اس کو بہرحال انجام دیں.
صحیح.
یعنی خمس پہلے ادا کریں, پھر میراث تقسیم ہوگی. دیکھیے یہ بہت اچھی چیز ہے, اس میں ایک ذرا سا نقطہ میں بیان کر دوں.
جی
کہ معمولاً یہ سب کہتے ہیں کہ میراث میں خمس نہیں ہے, یہ صحیح ہے, مسلم ہے کہ اگر میراث ہمیں ملی ہے تو اس میں ہم خمس واجب نہیں ہے, صحیح,
ہمارے اوپر واجب,
ہمارے اوپر واجب نہیں ہے.
صحیح.
لیکن کس مال میں؟ اس مال میں جو میت کا مال ہم تک منتقل ہوا ہے.
صحیح.
میت تو انسان جب تک زندہ ہے جب تک مالک ہے,
جی جی
مرنے کے بعد ملکیت ختم ہو جاتی ہے. صحیح. یہ ملکیت منتقل ہو جاتی ہے ورثہ کی طرف.
جی
لیکن وہ جو ہے مال کی ملکیت منتقل ہوگی جو اس کا مال تھا,
بے شک.
لیکن سہم امام اس کا مال نہیں تھا جو خمس نہیں ادا کرتا تھا.
اللہ اکبر.
سہم سعادت اس کا مال نہیں تھا. مثال کے طور پر آپ کی گھڑی میرے پاس ہو,
جی.
اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو یہ گھڑی میرے ورثہ تک منتقل نہیں ہوگی.
اس میں میراث نہیں ہے.
اس میں میراث نہیں ہے.
جی
یہ پہلے میں یعنی جو دوسروں کا حق ہے وہ دوں گا, میں
امانت ادا
کرنی پڑے گی.
جی جی
اسی طرح جو خمس نہیں دیتا تھا, ورثہ جانتے ہیں خمس کا پابند نہیں تھا یا زکات کا پابند نہیں تھا, اس کے اوپر واجب تھی.
صحیح.
تو پہلے تقسیم کرنے کے پہلے یہ اس کی وجوب کی ادائیگی ضروری ہے.
یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یعنی جو جس میں سے خمس دیا جا چکا ہے اس میں خمس نہیں ہے.
وہ تو وہ یعنی صحیح, یعنی میت نے خمس دیا ہے.
جی
اب وہ منتقل ہوا میرے پاس آیا.
جی
میرے پاس جب آیا ہے تو یہ ایک فائدہ ہے.
بالکل
خمس ہونا چاہیے, ہر فائدے پہ خمس ہے.
لیکن اس پہ نہیں,
لیکن اس پہ خمس نہیں ہے. یہ مستثنا جو ہے وہ یہ چیز ہے.
جی
ایسا نہیں کہ معمولاً اس کو
جدا کیا گیا.
جدا کہ ہمارے وہاں ذہنوں میں یہ ہے کہ میت کا انتقال ہو گیا, میت دنیا یعنی انسان کا انتقال ہو گیا, دنیا سے چلا گیا, اب جو بھی چیزیں اس کی ہیں سب منتقل ہو گئی ہماری طرف.
صحیح.
اور اب منتقل ہونے کے بعد جو ہم تک آئی ہیں اس پہ خمس نہیں ہے.
جی
وہ چیزیں جو ہم تک آئی ہیں وہ اس کی ملکیت ہو.
صحیح.
لیکن اگر وہ خمس نہیں دے رہا تھا, وہ جو ایک پنجم حصہ ہے, پانچواں حصہ جو ہے, اس کی ملکیت نہیں تھی کہ وہ جو آپ تک منتقل ہوگی.
جی
وہ ملکیت نہیں آپ کی,
اس میں نکالنا ہے آپ کو خمس. حضور ایک سوال کیا گیا ہے اسی,
نہیں معاف کیجیے گا, اس ان کے اوپر خمس, ان کی ان پہ آنے کے بعد خمس واجب نہیں ہے.
جی
یہ قبل اس کے کہ وہ ان تک منتقل ہو,
اس سے پہلے خمس نکالنا ضروری ہے.
جی
بالکل واجب ہے ان کے اوپر خمس نکالنا. سوال کیا گیا ہے ابھی خمس کے حوالے سے, چونکہ گفتگو چل رہی ہے, کہ کیا میں اپنی نظر کے مطابق میں خمس نکالتا ہوں؟ کیا اپنی نظر سے جہاں پر میں یعنی مصلحت سمجھوں خمس کی رقم کو خرچ کر سکتا ہوں یا نہیں؟
قطعاً ایسا نہیں ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں یا مقام موزم رہبری کے وہاں آپ جو ہے وہ اپنی صلاحیت کے مطابق, اپنی مصلحت کے مطابق اس کو خرچ نہیں کر سکتے. اجازت لینا ضروری ہے, حتیٰ سہم امام میں, سہم سعادت میں.
جی
سہم امام میں تو تقریباً سبھی قائل ہیں.
صحیح.
سہم سعادت میں ذرا سا بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ اگر مصلحت دیکھ رہے ہیں تو خرچ کر سکتے ہیں, لیکن ان کے وہاں سہم سعادت کو بھی آپ اپنی صلاحیت کے مطابق خرچ نہیں کر سکتے ہیں.
صحیح. جی
بلکہ یہ دونوں کا, دونوں مال سہم امام سہم سعادت دونوں ولی امر مسلمین کا حق ہے, اس تک پہنچنا چاہیے. اس کے بعد وہ جہاں مسئلے دیکھیں گے خرچ کریں گے.
صحیح بالکل.
اب کسی مورد میں کوئی خاص اجازت لیے ہوئے ہیں تو مشکل نہیں ہے مسئلہ.
جی بالکل. اچھا حضور ابھی سوال کیا ہے پونہ سے مہدی صاحب نے, وہ سوال کر رہے ہیں کہ جہاں حرام گوشت ملتا ہے جس ہوٹل میں, کیا وہاں سے ہم حلال گوشت لے سکتے ہیں؟ یعنی حرام گوشت بھی ملتا ہے حلال گوشت بھی ملتا ہے اور یہ واضح ہے, تو کیا ہم حلال گوشت ان سے یعنی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں؟
اگر آپ کو یقین ہے
جی
کہ وہ حلال گوشت دے رہا ہے, چونکہ ذبیحہ کے سلسلے میں
جی
اصل آدم ذبیحہ اصطلاح ہے فقہی، اصل آدم ذبیحہ، اصل یہ ہے کہ اس کا ذبیحہ نہیں ہوا،
اگر شک ہو رہا ہو
شک ہو رہا
اس کا مطلب یہ ہے کہ
اس کا مطلب کہ وہاں ذبیحہ نہیں ہوا ہے. مثلا دوسری چیز ہے کہ اگر آپ کو شک ہے کہ نجس ہے پاک تو پاک ہے، لیکن گوشت کے سلسلے میں اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ اس کا ذبیحہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو یہ اصل یہ ہے کہ اس کا ذبیحہ نہیں ہوا ہے. اگر آپ کو علم نہیں ہے، یقین نہیں ہے اس کے حلیت کا کہ یہ صحیح طریقے سے جانور ذبح کیا گیا ہے، تا وقت کی یقین نہ اس وقت تک آپ نہیں خرید سکتے.
جی
لیکن اگر آپ کو یقین ہے یا مسلمان کے ہاتھ سے خرید رہے ہیں تو مشکل نہیں ہے.
صحیح بالکل جی. اچھا حضور، ابھی سیرت حسین صاحب نے کشمیر سے سوال کیا ہے، یہ آپ کے اوپر ہے، چاہیں تو آپ ابھی ان کا جواب دیں یا پھر ہم دوسرے سوالات دیکھتے ہیں. اور بات کے پروگرام میں انہوں نے پوچھا ہے، وقت ہمارے پاس اب کم ہے، سوالات بہت زیادہ ہیں. انہوں نے سوال کیا ہے کہ خمس کتنی چیزوں میں واجب ہے، تو چاہیں تو آپ ابھی بیان کیجئے ورنہ اگلے ہفتے ہم ان کو لیتے ہیں دوسرے.
اگر وقت نہیں ہے تو تفصیل طلب ہے.
جی جی بالکل.
فائدہ مطلق دیکھیے، ایک تو یہ کہ جو ہے وہ جو ہمارے وہاں مبتلا بھی ہیں بہت، یعنی جی زیادہ مہم ہے
جی،
وہ ہے فائدہ.
جی
تجارت میں ہم نے جو کمایا ہے، فائدہ حاصل کیا ہے،
پروفٹ ہے،
پروفٹ ہے جی، اس پروفٹ پہ خمس واجب ہے.
صحیح.
اب یہ کہ ہم نے مثلا تجارت شروع کر دی ہے، اس میں سرمایہ لگایا ہے اپنا، ایک لاکھ سرمایہ لگایا ہے
جی،
جو ایک لاکھ ہم نے سرمایہ لگایا ہے یہ ایک لاکھ اس میں خمس نہیں ہے
جی،
یہ اصل مال میں خمس نہیں ہے.
صحیح.
اس سے جو پرافٹ ہمیں جو فائدہ حاصل ہو رہا ہے اس میں خمس ہے.
صحیح.
اب وہ فائدہ جتنا بھی حاصل ہو
جی
اس کا پانچواں حصہ خمس دیں گے. یہ جو مبتلا بھی ہے
جی
اور بقیہ جو ہے سونا خزان.
آپ اگر اجازت دیں، چونکہ سوالات بہت ہیں، اس کو ہم اگلے پروگرام میں لیں گے، چونکہ یہ کافی اس کی فرع ہیں، اس میں تفصیل کی ضرورت ہے. لیکن ایک سوال یہاں پہ پوچھنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے 80,000 روپے مثلا بینک بیلنس کیے، اس میں ہم نے خمس نکالا تھا، اب اگلے سال جو ہے وہ 10,000 روپے پروفٹ آتا ہے، مثلا اب 90,000 ہو جاتے ہیں، تو ہمیں خمس کتنے کا نکالنا ہے، پورے 80,000 کا یا 90,000؟
یہ مسئلہ جو ہے وہ دراصل اختلافی ہے.
جی
یہ جو بینک میں ہم نے پیسہ رکھا ہے
جی
وہ اصل مخمص پیسہ، وہی رقم نہیں موجود ہے، وہ بدل گئی ہے.
جی
صحیح ہے. اب یہ کہ پرافٹ میں تو قطن خمس نکالیں گے ہم
جی،
وہ واجب ہے.
صحیح.
اب رہا مسئلہ اصل سرمایہ میں، اصل جو ہم نے 80,000 روپے جمع کیے تھے
جی،
اس پہ خمس ہے یا خمس نہیں ہے؟
جی
صحیح ہے.
صحیح.
اب یہ کہ وہ اگر وہی بے آئین ہی موجود ہے تو اس میں تو مسلم ہے کہ نہیں،
ہماری طرف سے تو وہی ہے، چونکہ ہم نے نکالا نہیں ہے پھر اس کے بعد، چونکہ ہم نے فکس کیا ہے اس کو، یعنی ایک اکاؤنٹ تو ایسا ہے کہ جس میں نکالتے رہتے ہیں ڈالتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے فکس کیا ہے اس 80,000 روپے کو.
اب یہ اس میں بینک کی قرارداد دیکھنی پڑے گی، بینک کی قرارداد کیسی ہوتی ہے، اس کے پہلے شاید کبھی یہ مسئلہ میں نے بیان کیا
جو ایگریمنٹ ہے بینک کا.
ایگریمنٹ ہے.
صحیح صحیح ہے نا. تو اس کو بھی ان شاء اللہ پھر
اگلے دیکھنا پڑے گا. ہاں دیکھنا بھی مانا کرے ہے کہ مسئلہ نہیں کہ بینک ہمارے وہاں ہندوستان. ہاں یہ مسئلہ جی میں واضح کر دوں
جی
کہ ہندوستان.
حضور آپ اجازت دیجیے انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے، چونکہ ہمارا وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے، ہم یہیں پر آپ سے خداحافظی کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین آپ کی خدمت میں گزارش کی جائے گی، چونکہ یہاں پہ ہمیں شرعی مسائل بیان کرنے ہیں، اسلامی احکام بیان کرنے ہیں، اس لیے خود ہم نے گزارش کی ہے اپنے مہمان سے کہ وہ فوراً جو ذہن میں آئے اپنی طرف سے بیان نہ کرے، بلکہ جب تک پورا عبور نہ ہو، پورا فتویٰ دیکھا نہ جائے، پورا حکم شریعت معلوم نہ ہو، اس وقت تک یہاں پر کوئی مسئلہ بیان نہ کیا جائے، اس لیے کہ کل پھر شرعی ذمہ داری ہے ہماری بھی اور آپ کی بھی. آپ تو عمل کریں گے، آپ کا وہ عمل پورا ہو جائے گا، اس کے بعد پکڑے جائیں گے ہم اور ہمارے مہمان. اس لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جب تک پورا یقین نہ ہو اس وقت تک مسئلہ یہاں پر بیان نہ کیا جائے، اس لیے کچھ مسائل اگلے پروگراموں کے لیے روک دیے جاتے ہیں. اب ہمارا وقت اختتام کو پہنچتا ہے، جن ناظرین کے سوالات کے جواب نہیں دے سکے ہیں ان سے ہم معذرت چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اگلے ہفتے ضرور جواب دیں گے، اور جتنے بھی سوالات ہیں ہم تک ضرور بھیجیے. اب آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ.